محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عم الوالہ نے ہم سب کو زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ محض اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا ہے. مقصد زندگی اللہ کی عبادت و اطاعت ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی اس آیت میں تذکرہ فرمایا کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ساتھ ضرورتیں بھی لگائی ہیں اللہ نے، تو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کو ان ضرورتوں میں مشغول ہونے کا بھی حکم دیا ہے کہ آدمی کھاوے، کماوے، آرام کرے، شادی کرے، لوگوں کے ساتھ تعلق بناوے، اور اس کو بھی عبادت قرار دیا کہ اگر اس کو اللہ کے حکم کے مطابق آدمی کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. رات بھر آدمی سوتا رہا، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی، دو روایتیں ہیں، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی آدھی رات اس نے عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو دوسری آدھی رات بھی اس کی عبادت پہ گزر گئی. آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہے، ان کے اوپر خرچ کر رہا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، سب سے افضل صدقہ ہے. خرچ کیا بیوی بچوں پر، لیکن صدقے کا ثواب ہے اس پر. تو اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں بھی جو انسان کے ساتھ رکھی، ان ضرورتوں کی تکمیل بھی اگر اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور علیہ السلام کے طریقے پر بندہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کے لیے عبادت اور اجر کا باعث ہے. باقی دیگر جو عبادات اللہ کی طرف سے متعین ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ہر وقت ہر حال میں اللہ کی یاد میں لگے رہنا، ایک عبادت ہے. ہر وقت بندہ اللہ کی یاد میں ہو. ہم نے اللہ کی یاد میں لگنے کا مفہوم کچھ الگ سمجھا ہے. آدمی اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے اللہ کی یاد میں رہے. کھانا کھا رہا ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا، دوران طعام آدمی اللہ کو یاد کرتا رہے، اس کی حمد کرتا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور درمیان کھانا اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد کہہ رہے تھے. ایسے آدمی چل رہا ہے تو چلتے چلتے سیدھی زمین پر چل رہا ہے تو الحمدللہ بولتا رہے گا، نیچے اتر رہا ہے سبحان اللہ پڑھے گا، اوپر چڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر پڑھے گا، کہ زبان پر یاد اس کی ہوگی. آدمی کے زبان پر وہ کلمات جاری رہتے ہیں جن کلمات سے یا ان کلمات کے بولنے والوں سے آدمی کو محبت ہے. بہت سے لوگ ہر وقت گانا گاتے رہتے ہیں، سیڑھی چڑھتے ہوئے گا رہے ہیں، اتر رہے ہیں گا رہے ہیں، چل رہے ہیں تو گانا گا رہے ہیں. بہت سے لوگ ہر وقت ڈائیلاگ بولتے رہتے ہیں، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے. بعضوں کی زبان پر ہر وقت گالی ہوتی ہے، اینٹ پتھر کو بھی گالی دیتے ہیں، بیچ میں روڑا آ گیا اس کو بھی گالی دیں گے، راستے میں بھینس آ گئے تو بھینس کو گالی دیں گے، گاڑی آ گئی راستے میں تو گاڑی کو بھی گالی دیں گے. زبان پر چڑھا ہوا ہے وہ. بعض لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں کہ چڑھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اترتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. تو مطلوب یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے زبان، وہ زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہے، اور استحضار اور دھیان کے ساتھ یاد، بغیر دھیان کے بھی اللہ کی یاد جو ہے وہ مفید ہے. بغیر دھیان کے بھی آدمی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر پڑھ رہا ہے چڑھتے ہوئے، تو مفید ہے. لیکن دھیان کے ساتھ اگر یاد ہوگی تو وہ باعث تعلق اور معرفت بن جائے گی، اس سے اللہ کی معرفت بڑھ جائے گی. آدمی چل رہا ہے چلتے چلتے سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، الحمدللہ پڑھ رہا تھا، لیکن کوئی مسلمان مل گیا راستے میں تو اب الحمدللہ پڑھنے سے بہتر دکھ رہے ہیں کہ اس کو سلام کریں، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، اس میں بھی اللہ کا نام آتا ہے کہ یہ سلام کرے۔ اس وقت افضل کام یہ، جا رہا تھا کسی نے سلام کیا ہے تو اب یہ اپنا دوسرا کام چھوڑ کر اس سلام کا جواب دے، یہ واجب ہے، سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن کسی نے سلام کیا تو اس سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها او ردوها، اگر تم گزر رہے ہو تم کو کوئی سلام کریں تو تم اسی طرح کا سلام اس کو واپس لوٹاؤ یا اس سے بہتر، کہ مثلا انہوں نے کہا السلام علیکم تو ہم بہتر جملوں میں لوٹائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس سے زائد وبرکاتہ۔ تو اس وقت کا یہ ذکر ہو گیا، ایک دھیان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہنے کے اعمال بتلائے ہیں کہ جس اعمال کے ذریعے سے آدمی ہر وقت اس کے دھیان و یاد میں اس کی عبادت میں ہے، جو ہماری پیدائش کا سب سے بڑا اور بنیادی مقصد ہے۔ بیت الخلاء میں آدمی جا رہا ہے تو دھیان کے ساتھ جاوے، غفلت کے ساتھ نہ جاوے کہ میں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو باہر ہی جانے سے پہلے باہر ہی آدمی دعا پڑھ لے گا، اندر جانے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ عامتاً شیاطین اور جنات جو ہیں نا، شریر جنات ہو شیاطین، وہ ناپاکی اور گندگی پر ہوتے ہیں، وہ ناپاکی پر رہتے ہیں، تو وہاں ناپاکی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اچھا، حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسے بیت الخلاء کا تو رواج تھا نہیں، غسل خانوں کی تو کسی حد تک ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں گھر میں اس طرح کا وہ بنا ہوا تھا جس میں غسل کرتے تھے، لیکن بیت الخلاء عامتاً باہر جاتے تھے لوگ، اور باہر جہاں آدمی جاتا ہے تو صاف جگہ بیٹھتا ہے، گندی جگہ نہیں بیٹھتا آدمی، لیکن وہ خود چونکہ پخانہ کرے گا وہاں، اور شیاطین پخانے کی طرف آتے ہیں، شریر جنات آتے ہیں، ان کی جگہ ہی ہوتی ہے، تو وہاں جانے سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بک من الخبث والخبائث، شریر جنات اور جناتنیوں سے، مذکر ہو یا مؤنث، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس وقت تو جنگل میں جاتے تھے وہ، پھر بیت الخلاء گھر کے کمپاؤنڈ میں آیا، پھر گھر کے اندر آیا، اور اب تو کمرے میں ہی بیت الخلاء ہے، تو کتنی مرتبہ دعا پڑھنی پڑے گی اور اس کو کتنا صاف ستھرا رکھنا پڑے گا، اس کو کتنا صاف رکھنا پڑے گا، کیونکہ شیاطین وہاں آتے ہیں پخانے پر، گندگی پر آتے ہیں، تو اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، وہی جو شیطانی اثرات گھروں میں غالب آ جاتے ہیں، اور آج کل زیادہ شکایت ہو جاتی اس کی، شیطانی اثرات اور مختلف قسم کی اس لائن کے امراض جو پیدا ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی، ناپاک رہنا، گندا رہنا، گھر کو گندا رکھنا، اپنی گلی اور آنگن کو گندا رکھنا، ان وجوہات میں سے یہ بھی وجہ، کیونکہ فرشتے ایسی جگہ جاتے ہی نہیں ہیں، فرشتے تو اتنے نظیف ہیں اور بدبو سے ان کو اتنی کراہیت ہے۔ حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ کچی پیاز لہسن کھا کر مسجد میں مت جاؤ، کیونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے، اس سے فرشتوں کو کراہیت ہوتی، حالانکہ آدمی کھا چکا، پیٹ میں چلا گیا، اور منہ بند ہوتا ہے تو بدبو محسوس بھی نہیں ہوتی، اور بعض مرتبہ آدمی منہ کھولتا ہے پھر بھی جب بولتا ہے تو بدبو آتی ہے، لیکن اس سے بھی منع کیا کہ فرشتوں کو اس سے کراہیت ہوتی۔ تو جب گندگی اور ناپاکی گھروں میں ہوگی اور جسم میں ہوگی تو شیاطینی اثرات غالب آتے آدمی کو، اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو باوضو رہتا ہے اس پر شیطان مسلط، شیطان کو قدرت نہیں ہوتی اس کے اوپر، اس آدمی پر شیطان کو قدرت نہیں ہوتی جو آدمی باوضو رہتا ہے۔ باوضو رہنے کی تعلیم دی ہے، باوضو سونے کی تعلیم دی ہے کہ آدمی پاک ہے، اور وضو والا ہے وضو کی حالت میں، تو شیطان اس پر یہ عبادت ہے، وضو بھی ایک عبادت ہے، ایک حالت عبادت میں ہے کہ آدمی پاک ہے، اور وضو کر کے اگر دو رکعت نماز پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں میں نے آپ کو اپنے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا، کوئی خاص عمل ہے یا کوئی اور تو کوئی عمل نہیں ہے، بس جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کرتا ہوں اور دو رکعت وضو کی نماز پڑھ لیتا ہوں جو سنت ہے۔ تو یہ اس وقت کا ذکر ہے، اس وقت اللہ کی یاد اس انداز سے۔ پھر آدمی فارغ ہو کر باہر آیا تو فوراً غفران الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے گندگی کو مجھ سے دور کر دیا، پخانہ ہو گیا، پیشاب ہو گیا، معمولی چیز ہے، معمولی چیز ہے، جس کا اٹک جاتا ہے معلوم کرے قبض ہو جاتا ہے، دوائیوں پر دوائی آدمی کھا رہا ہے، پیٹ پھول گیا، گیس ہو گیا، سخت ہو گیا کہ بھائی پخانہ نہیں ہو رہا، اس کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے، معمولی نعمت نہیں ہے۔ اس نعمت پر اللہ کی یاد کی، اللہ تیرا ہی احسان ہے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا، اذهب عنی الاذى وعافانی، اور مجھے عافیت دے دی۔ کتنی راحت ہو جاتی آدمی جب تک فارغ نہیں ہوتا، بے چین ہوتا ہے، اور اگر ایک دو دن گزر گئے ہوں تو آدمی بالکل پریشان ہو جاتا ہے، اور جیسے فارغ ہو گیا تو آدمی راحت میں آ جاتا ہے، اذهب عنی الاذى وعافانی، اور مجھے عافیت دے دی۔ تو یہ عبادت ہے آدمی کی کہ آدمی دعا پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ کیفیت مطلوب ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں تو اس کے عکس سے غفلت ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں، سنجا کر کے آ بھی گیا، کھا بھی لیا، پی بھی لیا، سو بھی گیا، کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، اور ایک اس دھیان کے ساتھ آدمی زندگی گزار رہا ہے کہ کھاتے ہوئے فوراً ایک دھیان کے ساتھ کہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے رزق، میرے اللہ کی بڑی نعمت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خوش ہو کر آدمی کھانا کھائے گا، کچا پکا ہوگا تب بھی کہ میرے اللہ کی نعمت ہے، چاول کچے رہ گئے تو چلائے گا، گالیاں دے گا، نمک کم زیادہ رہے گا مانگ لے گا آدمی، بھائی تھوڑا نمک دے دو، تھوڑا سا نمک دے دو، تو آدمی مانگ لے گا، نعمت سمجھے گا کہ کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بسم اللہ بولے گا آدمی، کھانے کے درمیان میں اللہ کا شکر کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے دو لقمے نصیب کر دیے۔ دنیا میں بہت سے بھوکے ہیں، آج کی اس دنیا میں ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں جن کو دو وقت کھانا نہیں مل رہا، دو وقت پورا کھانا نہیں مل رہا ہے، اور اللہ ہمیں نصیب کر رہا ہے، اس پر آدمی شکر کرے گا۔ آدمی کپڑے پہن رہا ہے تو فوراً دعا پڑے گا، الحمدللہ الذی کسانی، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے کپڑا پہنایا ہے، میری کوئی طاقت نہیں کہ میں پہنوں، اسی اللہ نے دیا ہے، اس کا دیا ہوا۔ تو بار 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 آدمی شکر کرتا رہے تب بھی شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، قدم قدم پر محتاج، قدم قدم پر، جیسے کہ آدمی جیل میں ہے، وہ اپنی کسی حاجت کو پورا کرنے پر، اپنی چاہتوں کو پورا کرنے پر قادر نہیں، بیڑی کا عادی آدمی، بیڑی کا، اور اندر بیڑی پر پابندی، اگر جیلر اس کو ایک بیڑی دے گا، ایک، کتنی مرتبہ شکر کرے گا بولو نا بھائی، ایک مرتبہ بیڑی دے اس میں، دس مرتبہ کہ صاحب بہت اللہ تمہارا بھلو کر رہا تھا، ہمیں بیڑی آپ ہی دے دی، پھر دو گھنٹے کے بعد اس کے سامنے لے جائے کہ صاحب آپ ہی دو نے، ارے کرے گا نہیں کرے گا، کہیں ہے نہیں، اور پھر مل گئے دوسری بات تو پھر دوبارہ کہے گا، جتنی مرتبہ اس کو ملے گی اتنی مرتبہ اس کا احسان مند رہے گا، وہ جتنی مرتبہ ملے گی۔ اس دنیا میں یہ تو اللہ نے ہمیں کچھ اختیارات دیے ہیں، اگر یہ اختیارات ہمارے سلب ہو جائے، جیسے بعض لوگ بیمار ہو کر ان کے اختیارات سلب ہو جاتے ہیں نا، سلب، ان سے پوچھیں، جن کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، ایک دن ہضم ہو گیا تو ان کو، جن کو ڈکار نہیں آتی، خالی ڈکار ڈکار لینے کے لیے بے چین، جب آ جاتی ہے تو ایسے دو گھنٹے تک کہتے ہیں کہ آج ڈکار آ گئی، جتنے لوگ عیادت میں جاتے ہیں سب کو کہتے ہیں کہ دو دن سے ڈکار نہیں آج آ گئی، دس چار دن سے پخانا نہیں ہوتا آج ہو گیا، دس مرتبہ، دس آدمی عیادت کریں گے دس کو کہے گا۔ یہ ساری نعمتوں سے ہم روزانہ گزر رہے، یہی مقصد زندگی ہے کہ ہم اس کے شکر گزار رہے۔ ہم اس کے شکر گزار رہیں۔ رات ہی حضرت کعب کی وہ روایت پڑھی جس میں انہوں نے کسی سے پوچھا کہ اس امت کا تذکرہ اگلی کتابوں میں جو اللہ نے کیا ہے وہ کیا ہے، تورات میں، تو انہوں نے کہا کہ اس امت کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تورات میں، اور کہا کہ ایک ایسی امت ہوگی جو ہر وقت اللہ کی تعریف کرنے والی ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی امت کے بارے میں یہ ایسی امت ہوگی جو ہر وقت اللہ کی تعریف کرنے والی ہوگی، ہر بلندی پر تکبیر پڑھنے والی ہوگی، اور ہر پستی میں سبحان اللہ کہنے والے ہوں گے، ان کی اذانوں کی آواز جو ہے فضا میں گونجتی رہے گی ہمیشہ۔ اس امت کی اذان جو ہے وہ ہر وقت فضا میں گونجتی رہے گی، اور یہ طلوع اور غروب کے یعنی سورج کے اوقات کی رعایت کرنے والے ہوں گے، یعنی نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے، ان کے اوقات کی رعایت کے ساتھ یہ نماز کی پابندی کریں گے، اور یہ امت وضو کرنے والی ہوگی، اور ایک چیز بیان کی کہ وہ ستر چھپانے والے ہوں گے، ازار پہننے والے ہوں گے، یعنی ستر چھپانے والے ہوں گے کہ ان کا ستر جو ہے چھپا ہوا ہوگا۔ پھر ایک اور روایت دوسری اس کے ساتھ تھی، اس میں آگے تذکرہ ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ نوافل دیے جو نبیوں کو دیے تھے، نفل نمازیں جو ہیں انبیاء کی عبادت وہی تھی، حضور علیہ السلام بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے نماز پڑھتے تھے، وہ نوافل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ اللہ کے ساتھ تھا، انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے کثرت عبادت کا عادی بنایا تھا، تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے نوافل دیے، اور پھر آگے کہا کہ اس امت کا نور نبیوں کے نور جیسا ہوگا قیامت کے دن، قیامت کے دن اس امت کا نور انبیاء کے نور کی طرح ہوگا۔ تو یہ سارے فضائل و مناقب اس امت کے بیان کیے، اس میں یہی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والے، پاک صاف رہنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، اور ستر کو چھپانے والے، یعنی حیا با حیا لوگ ہوں گے وہ، یہ ساری خوبیاں ہیں اس امت کی، اور انہی خوبیوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو چھوڑا ہے کہ خود اپنی ذات سے ایسی خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں، پاک صاف رہنا، باوضو رہنا، اور نمازوں کی پابندی کرنا، ذکر و اذکار کی پابندی کرنا، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا، تاکہ ہر وقت ہم کسی نہ کسی بہانے اللہ کی یاد میں لگے رہیں۔ ہر وقت دکان پر بھی آدمی بیٹھا ہے، اگر سچائی اور امانتداری کے ساتھ بیٹھا ہے دکان پر تو عبادت گزار تاجر ہے، سچ بول کر عبادت کر رہا ہے، امانتداری کے ساتھ عبادت میں ہے وہ، گاہکوں کے ساتھ خیرخواہ ہے، خیرخواہی کر رہا ہے، لایانی میں نہیں ہے، بکواس میں نہیں ہے، ایران توران میں نہیں ہے، جو عموماً ایک بہت بڑا مرض بن چکا عالمی سطح پر کہ آدمی فارغ غفلت کے ساتھ، غفلت حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غفلت معصیت کا دروازہ ہے، غفلت کہ آدمی فارغ ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، غافل ہے، وہ معصیت کا باب ہے کہ اب یہ فرصت میں آیا کچھ نہ کچھ گناہ کرے گا، فارغ بیٹھا ہے کسی کی برائی دیکھے گا، کسی کا تجسس کرے گا، کسی کی غیبت کرے گا، کسی کی چغلی کھائے گا، کسی کا ٹھٹھا کرے گا، یا کوئی ایسی چیز پڑھے گا کہ جو لایا نہیں ہے، ایسی چیز دیکھنے میں لگ جائے گا موبائل میں، ٹی وی میں، انٹرنیٹ پر، کوئی ایسی چیز میں لگ جائے گا جو اس کو گناہ تک پہنچا دے گا۔ اس لیے اس امت کو مشغول کیا اللہ کی عبادت میں، یا اپنے کام کاج و کاروبار میں آدمی رہے، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے۔ ایک صحابی سے حضور نے یہی فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، خاموش رہنا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور اپنے گھر میں بیٹھے رہنا، یعنی فارغ وقت، کھانے کمانے کے علاوہ جو وقت ہے اس کو باہر ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے اپنے گھر میں بیٹھے رہنا، اور اپنے گناہوں پر روتے رہنا کہ ہر وقت آدمی روتا رہے، اللہ مجرم ہوں، گنہگار ہوں، پتہ کرو، معاف کر دو۔ بیماری کا ذرہ باقی ہوتا ہے وہاں تک آدمی علاج کی فکر میں ہوتا ہے، آدمی ٹریٹمنٹ کروا رہا ہے، کوئی زخم لگ گیا، زخم لگ گیا تو بڑا زخم تھا ٹانکے آ گئے اس پر، علاج شروع کیا، ایک مہینہ، دو مہینے، تین مہینے، اس کا چھوٹا سا زخم باقی رہ جاتا ہے، وہاں تک آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس کا علاج ہو جاتا۔ ایسے ایک آدمی کبیرہ گناہوں میں مبتلا تھا، چھوڑ دیے اس کو، لیکن چھوٹے موٹے گناہ چلتے پھرتے ہو ہی جاتے آدمی سے، نہیں چاہتا نہ چاہے ہو جاتے ہیں، جس کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں، چھوٹے گناہ۔ تو اس وجہ سے آدمی ہر وقت یہ سمجھے کہ میرا زخم لگا ہوا ہے، اور ہر وقت توبہ کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام باوجود ہے کہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں، روزانہ بعض مرتبہ ایک ایک مجلس میں 70-70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، یہ اللہ معاف کر دے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ہر وقت. اور لوگوں سے بھی معافی مانگتے رہتے تھے، کسی سے اگر کوئی معاملہ ہوا تو فوراً بھائی صاحب معاف کر دینا. آخر عمر میں باقاعدہ آپ نے اعلان کیا مسجد میں، باقاعدہ آپ نے اعلان کیا کہ بھائی کسی کو کوئی تکلیف مجھ سے پہنچی ہو مجھ سے بدلہ لے لیں. لوگوں سے، اللہ سے تو معافی مانگتے رہے ہمیشہ، لوگوں سے متعلق کوئی چیز ہوئی تو بھائی بدلہ لے لیں، ایسا آپ نے باقاعدہ اعلان کیا لوگوں سے. حالانکہ لوگوں کو آپ سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ آپ کے دشمن بھی گواہی دیتے تھے کہ ایسی محبت ہم نے کسی رعایا میں اپنے بادشاہ کے لیے نہیں دیکھی ہے جیسی محبت صحابہ کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جان قربان کرنے کو ہر وقت تیار تھے، آپ کے اشاروں پر مر مٹنے کو تیار تھے، لیکن آپ علیہ السلام ہر وقت معافی مانگ رہے ہیں، بھائی صاحب معاف، کوئی تکلیف ہو جی. اور کوشش کرتے تھے کہ ہر ملنے والا آپ سے خوش ہو کر جائے. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کر جاتا تھا نا، وہ ایسا سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے، سب سے زیادہ مجھ سے، یعنی اس سے اس انداز سے ملتے تھے، ہر ایک سے کھلے دل سے ملتے تھے، چاہے اجنبی آدمی ہو چاہے رشتہ دار نہ ہو، سب سے کھلے دل سے ملتے تھے. وہی یہی سمجھتا تھا کہ مجھے سے سب سے زیادہ محبت ہے، اتنی محبت کسی اور سے نہیں ہوتی. یہ آپ کا اسلوب اور انداز تھا لوگوں کے ساتھ برتنے کا. اور یہ چیز ہے مشق چاہتی ہے مشق، کیونکہ ہماری دوسری مشق ہو چکی ہے غفلت کی، تند مزاجی کی، منہ چڑھانے کی، گالی دینے کی، بکواس کرنے کی، اپنے انداز میں رہنے کی، ہماری وہ مشق ہو چکی بچپن سے ہی، وہی دیکھا اسی طرح کرتے رہے ہیں. تو اس کی مشق کرنا یہ ہمارے ذمے ہے کہ مشق کر کے بتکلف اس مبارک زندگی کو سیکھنا ہے. یہ جو تبلیغ کا کام ہے وہ اس لیے ہے کہ اس مبارک زندگی کو عملی طور پر سیکھیں. تعلیم میں روزانہ سنیں، روزانہ الگ الگ باتیں ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، نماز کی، روزے کی، عبادت کی، اخلاق کی، احسان کی، صدقہ خیرات کی. تعلیم میں بیٹھ کر اس کو سنیں، اور لوگوں میں ملاقاتوں میں جا کر لوگوں کو اس کی دعوت دیں. ہم دعوت دیں گے تو خود ہمیں عمل کی توفیق ہوگی، اور پھر اپنا وقت لے کر 4 مہینے چلے میں، 3 دن میں، گشتوں میں، جو دیگر اعمال ہیں دعوت کے، ان اعمال کے ذریعے سے ان چیزوں کی عملی مشق کر دی. اور امت میں چیز وجود میں آوے، یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ پوری امت میں یہ مبارک زندگی وجود میں آوے. ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ پوری امت کو بھی یہ نصیب ہو جائے. اس کے لیے پھر اپنی ہمت، قوت، نساط کے مطابق آدمی کوشش میں لگا رہے، اپنی جان و مال کو اس پر لگاوے تاکہ اس کے ذریعے سے پوری امت میں یہ مبارک زندگی زندہ ہو. اس کے لیے سب کو مالدار بنانے کی ضرورت نہیں ہے، غریب آدمی کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ہائی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، ان پڑھ آدمی کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بڑے حسب نصب کی ضرورت نہیں ہے، ادنا حسب نصب والا کر سکتا ہے. اس کے لیے دیہاتیوں کو شہر میں لانے کی ضرورت نہیں، وہ دیہات میں کر سکتے ہیں. اور شہریوں کو دیہات لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شہر میں رہ کر یہ مبارک زندگی گزار سکتے ہیں. اس کی عملی محنت اپنی ذات سے کرتے ہوئے امت میں زندہ ہو، اس کے لیے ہمیں اپنے بس کی کوشش کرنا چاہیے، اور اپنے اوقات کو اس کے لیے فارغ کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہان کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.